الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے. اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو, بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا. اے ایمان والو, حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں, پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر. یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام. بزرگان محترم, ان آیات میں اللہ تعالی نے ایک بہت ہی عظیم حکم دیا ہے اور حاکموں سے لے کر عام لوگوں تک دو باتوں کا اللہ نے حکم فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ امانت امانت والوں تک پہنچائی جائے اور امانت کی ادائیگی میں کوئی خیانت نہ کی جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی فیصلہ کرنے کا موقع ہو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے, فیصلہ کرنے میں کوئی کمی بیشی طرف داری اور خیانت نہ کی جائے. ان اللہ یأمرکم, بے شک اللہ تم کو حکم فرماتے ہیں کہ تم پہنچاؤ امانتیں امانت والوں کو. اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے. شان نزول یہ ہے کہ بیت اللہ اور بیت اللہ کے قریب جو مقدس چیزیں رہی ہیں زمانے جاہلیت سے, ان چیزوں کی حفاظت اور حاجیوں کی خدمت قریش کے جو بڑے قبیلے اور معزز قبیلے سمجھے جاتے تھے ان کے ذمے رہی. جیسے حاجیوں کو زمزم پلانے کی خدمت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان میں پشتہا پشت سے چلی آ رہی تھی، بہت دور سے چلی آ رہی تھی، اور بیت اللہ کی چابی رکھنے اور بیت اللہ کو کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری اور یہ خدمت خاندان بنو طلحہ میں رہی کہ وہی بیت اللہ کو کھولتے اور بند کرتے اور اس کی چابی اور کنجی رکھا کرتے تھے. اسی طرح اور بھی بہت سی خدمتیں قریش کے معزز خاندانوں میں رہیں. اب قریش کا دستور یہ تھا کہ خاندان بنو طلحہ میں جو لوگ تھے بیت اللہ کو ہر دن نہیں کھولتے، ہفتہ میں دو دن کھولتے تھے، پیر اور جمعرات کے دن، اور جسے جانا ہوتا وہ بیت اللہ کے اندر جاتا، زیارت کرتا اور نماز ادا کرتا، پھر وہ واپس ہو جاتا. یہ عام طور پر ان کا دستور رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو قریش کے اکثر قبیلے مخالف ہو گئے. انہی مخالفین میں بنو طلحہ، جو طلحہ بن عثمان یا عثمان بن طلحہ، ان کے پاس چابی رہی، وہ بھی مخالف تھے. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو میں نے اللہ کے نبی کو اتنا برا بھلا کہا کہ حد ہو گئی، لیکن آپ خاموش رہے، کوئی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ مجھے دعوت دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں آپ کا دین قبول کروں گا، جبکہ آپ نے ایک فتنہ برپا کر رکھا ہے، لوگوں کو بے دین کر رکھا ہے. تو اس طرح کی بہت سی باتیں میں نے کہی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی. پھر پیر یا جمعرات کو جو بیت اللہ کھولا جاتا تھا تو لوگ داخل ہوتے تھے، تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ میں داخل ہونے لگے، تو اس موقع پر بھی میں نے آپ کو سخت سست کہا، برا بھلا کہا، جو منہ میں اور دل میں آیا سب کہہ دیا، پھر بھی آپ خاموش رہے. بس اتنا فرمایا، اے عثمان، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ میرے ہاتھ میں چابی ہوگی اور تم میرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوگے. تو میں نے کہا کہ اگر ایسا وقت آئے تو وہ وقت قریش کی تباہی اور بربادی کا وقت ہوگا، قریش تباہ و برباد ہو چکے ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، اس دن قریش عزت والے ہی ہوں گے اور آباد ہوں گے. یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں، جب آپ نے یہ بات کہی تو میرے دل نے اسلام کو قبول کر لیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہو کر رہے گا، لیکن میں ایمان نہیں لایا. اور اس کے بعد بار بار میرے دل میں ایمان لے آنے کا تقاضا پیدا ہوتا رہا اور میں ارادہ کرتا رہا اور جب بھی میرا ارادہ میرے گھر والوں کو، خاندان والوں کو معلوم ہوتا، وہ مجھے اتنا ڈراتے، دھمکی دیتے کہ میں خاموش ہو جاتا. یہاں تک کہ مکہ مکرمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کے پاس تشریف لائے، بند تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ چابی لے کر آؤ، تو میں چابی لے کر گیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ وہ چابی لے کر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر ان سے چابی لے کر اللہ کے نبی کے حوالے کیے. یہ دونوں روایتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے، حضرت اسامہ بن زید تھے، اور بیت اللہ کا دروازہ بند کیا گیا اور آپ نے بیت اللہ کو دھویا. تصویریں تھی وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، ان سب کو دھو کر پاک و صاف کیا، اور آپ نے ایک جگہ وہاں دو رکعت نماز ادا کی. اور جب آپ وہاں سے فارغ ہو کر باہر آئے تو حضرت عباس نے، حضرت علی نے درخواست کی کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے خاندان میں ہے، بیت اللہ کی چابی رکھنے، بیت اللہ کو کھولنے اور بند کرنے کی یہ ذمہ داری، یہ خدمت بھی ہمیں دی جائے تاکہ اعزاز پر اعزاز حاصل ہو جائے. آپ خاموش رہے. جب آپ بیت اللہ سے باہر آئے تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے آئے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کو دے دیا کرو، امانتیں اہل امانت کو پہنچا دو. یہ آیت پڑھتے ہوئے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت آج سے پہلے اور اس وقت سے پہلے ہم نے کبھی آپ کی زبان سے نہیں سنی تھی، لہذا یہ بات طے ہو گئی کہ یہ آیت بیت اللہ کے اندر جب آپ تھے اس وقت نازل ہوئی. جوف کعبہ میں بیت اللہ کے اندر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے مجھے بلایا، عثمان بن طلحہ کو. وہ کہتے ہیں میں گیا اور آپ نے مجھے چابی حوالے کی، میرے ہاتھ میں رکھی اور یہ فرمایا خالدتن طالدتن، یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، تم سے نہیں چھینے گا مگر ظالم یا کافر. یعنی جو چھیننے والا ہوگا وہ ظالم ہوگا یا کافر ہوگا، باقی یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ہاتھ تمہارے خاندان میں رہے گی. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ چابی لے کر جب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ کی اس خدمت کے عوض جائز طریقے سے اگر تمہیں کوئی ہدیہ ملے تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. جائز طریقے سے مطلب کوئی رشوت نہیں، کوئی مانگ نہیں، لوگ خوشی سے کچھ دے دیں تو لے سکتے ہو. وہ کہتے ہیں چابی لے کر یہ پیغام سن کر میں چلا، کچھ ہی دور پہنچا تھا، آپ نے پھر بلایا، کہا عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرے ہاتھ میں چابی ہوگی और तुम सर झुकाए हुए होगे। तो कहते हैं मेरे दिल में ईमान घर कर गया, मैंने जोर से कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, और फिर उन्होंने कलिमा तैयबा पूरा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। तो उस मौके पर अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई, अगरचे चाबी अल्लाह के नबी के हाथ में थी और आप ही मालिक थे और आप जिसको चाहें दे सकते थे, लेकिन जब उस्मान बिन तलहा ने आपके हाथ चाबी पेश की तो ये जुमला कहा था कि ये अमानत मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूं। तो लफ्ज अमानत कहा तो उसका लिहाज रखा गया कि अमानत अहले अमानत तक पहुंचाओ और उसमें कोई खियानत ना हो, पूरी तरह से पहुंचाओ। लिहाजा अल्लाह ने भी इस जुमले का लिहाज रखा और अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म फरमाया कि अल्लाह हुक्म फरमाते हैं कि अमानत अहले अमानत तक पहुंचाई जाए और उसमें कोई खियानत ना की जाए। वैसे शान नुजूल है, सबब नुजूल है, खास वाकिया है, लेकिन कुरान करीम के ताल्लुक से तमाम उलमा फुकहा का एक कायदा है कि अगरचे शान नुजूल खास होता है लेकिन हुक्म आम होता है। कुरान करीम की जितनी आयतें हैं, सूरतें हैं, तकरीबन हर सूरत और हर आयत किसी खास मौके पर किसी खास वाकया के तहत नाजिल हुई, लेकिन सबका हुक्म आम है। अल्लाह तबारक व ताला आम हुक्म नाजिल करते हैं, लिहाजा अब ये बैतुल्लाह की चाबी की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि हर हर अमानत और हर अमानत की अदायगी अहले अमानत तक जरूरी है। अगर नहीं होगी तो उसमें खियानत और खियानत करने वाले खाइन कहलाएंगे, जो मुनाफिक होने की एक अलामत करार दी गई। लिहाजा ये आयत करीमा बहुत अहम बात कहती है और आम हुक्म है कि अमानत जाए ना की जाए, अमानत अहले अमानत तक पहुंचा दी जाए। यहां रुककर एक बात समझने की है, अल्लाह ताला अगरचे खास वाकिया के तहत आयत नाजिल करते हैं लेकिन हुक्म आम होता है। शुरू से बनी इसराइल का तस्किरा हो रहा है और इससे पहले बात आई थी कि हजरत सईदुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक और हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब थे। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, उनकी औलाद ही बनी इसराइल कहलाई। और हजरत याकूब की औलाद में 70,000 अंबिया आए या उनसे भी जायद। नबियों का जितना सिलसिला चला है हजरत इब्राहिम इसहाक और याकूब से, ये पूरा सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हजरत याकूब ही से चला, ये सब बनी इसराइल कहलाए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसे बेटे हजरत इसहाक थे, ऐसे ही बड़े बेटे हजरत इस्माइल भी थे। अब अल्लाह का फैसला हुआ, हुक्म हुआ कि नबूवत और हिकमत एक तवील जमाने तक बनी इसराइल में रहेगी, फिर जो आखिरी नबी आएंगे वो बनी इस्माइल में आएंगे। हजरत इब्राहिम के जो दूसरे बेटे थे इस हजरत इब्राहिम के इस्माइल, उनकी औलाद में आखिरी नबी पैदा होंगे। अब अल्लाह का हुक्म हो गया तो ये जो नबूवत एक अमानत थी अब बनी इसराइल की जिम्मेदारी हो गई। जब ये अमानत अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हमारे नबी को दे दी तो उनको खुश होना चाहिए कि ये अमानत अमानत वाले तक पहुंच गई। और इस सिलसिले में عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب نبوت کا سلسلہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے ہمارے درمیان رہا ہے تو آگے بھی ہمارے ہی درمیان رہے, ہم ہی اس کے مستحق ہیں, اور یہ سلسلہ ہمارے ہی اندر رہے, ہمارے ہی درمیان رہے. یہ غلط سوچ ہے, غلط سلسلہ ہے. جب تک اللہ کا فیصلہ تھا کہ بنی اسرائیل میں رہے, بنی اسرائیل میں نبوت رہی, اب اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ بنی اسماعیل میں آئے تو بنی اسماعیل میں نبوت آ گئی, تو تمام بنی اسرائیل کو راضی ہونا چاہیے. اور جب امانت امانت والے تک پہنچ گئی, اہل اور مستحق تک پہنچ گئی, تو پھر کوئی حسد کسی طرح کا کوئی بغض سامنے نہ آئے. اور اس فیصلہ میں عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی یہاں ایک اہم حکم دے رہے ہیں, اور قرآن کریم میں کسی آیت میں شان نزول لکھا ہوا نہیں ہے. شان نزول حدیث پاک سے لے کر بیان کرتے ہیں, اسی وجہ سے خاص آیت ہو یا خاص صورت ہو ہمیشہ حکم عام ہوتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, یقیناً اللہ تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ تم امانتیں امانت والوں کو پہنچایا کرو اور امانت والوں کو ان کا حق ادا کر دو. امانت کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام لکھتے ہیں جو چیز قابل حفاظت ہوتی ہے اس کو امانت کہتے ہیں. کوئی قابل حفاظت نہیں, جیسے یہ حصیر اور اس کا ایک تنکا ہے, ٹکڑا ہے, یا کوئی گری پڑی چیز ہے, اسے امانت نہیں کہیں گے. قابل حفاظت چیز امانت ہے. امانت کو امانت والوں تک پہنچاؤ. قابل حفاظت چیز کو کسی اہل تک پہنچا دو. اب اگر امانت کسی نے رکھوائی ہے, جب وہ واپس لے رہا ہے تو وہی حقدار ہے. لہذا قابل حفاظت چیز کو کسی شخص کے سپرد کرنا یہ امانت کی ادائیگی ہے. اب امانت میں سب سے پہلا مفہوم, پہلی قسم ہے تکلیف شرعی. تکلیف شرعی کا مطلب ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا, یہ امانت کی پہلی قسم ہے. اور یہ بات اللہ نے بیان کی ہے, انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. یقینا ہم نے امانت پیش کی, آسمانوں پر, زمین پر اور پہاڑوں پر سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا, اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انسان تو بھولا بھالا ہے کہ اس نے اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سمجھی اور آسانی سے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا. لہذا تکلیف شرعی مراد ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ آسمان پر پیش کی. آسمان اگرچہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا ہے, لیکن وہ ڈر گیا. زمین ڈر گئی, پہاڑ ڈر گئے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. ہم یہی ایسی ہی مخلوق رہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ جنت ملے نہ جہنم ملے. ہاں انسان آگے بڑھ کر لے لیا کہ یہ امانت میں لیتا ہوں. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا تو خلیفہ بن گئے. اللہ تعالیٰ پیار بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں انہ کان ظلوما جہولا, بہت بھی بھولا بھالا انسان ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو لے لیا. لیکن جب لے لیا تو انسان نے اس میں حق تلفی نہیں کی. انبیاء جو ایک بات دیگرے خلیفہ ہوتے رہے اللہ تعالیٰ کے, اور پھر انبیاء کی امت بنتی رہی اور سب شریعت مطہرہ پر چلتے رہے, بعد میں امت بگڑ گئی, خراب ہو گئی, اور امانت کی ادائیگی نہیں ہوئی, تو آخری یہ امانت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے سپرد ہوئی اور آپ کی امت نے اس کو لیا ہے. لہذا حق تلفی نہ ہو, شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے. کما حق ہو, جب ہم نے یہ امانت لی ہے تو امانت کی ادائیگی ہم پر ضروری ہے. اگر امانت کی ادائیگی نہیں ہوگی تو بڑی کوتاہی اور ہم کوتاہی کرنے والے شمار ہوں گے. دوسری چیز ہے امانت کی قسموں میں سے عہدہ. عہدہ سرکاری ہو یا دینی ہو, غیر سرکاری ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, اہم ہو غیر اہم ہو, عہدہ بھی اس کو دیا جائے جو اس کا مستحق ہے, حق رکھتا ہے, حقدار ہے اور اہل ہے. ایک حدیث میں ہے, ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, متى الساعة, یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا, اذا ضجعت الامانة فانتظر الساعة, جب امانتیں ضائع کی جائیں گی تو اب تم قیامت کا انتظار کرو. جب امانتیں ضائع کی جائیں گی قیامت کا انتظار کرو. وہ صحابی نہیں سمجھے, انہوں نے کہا, کیف اضاعتها, یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہوتی ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ سمجھے نہیں. تو اللہ کے نبی نے اور کھول کر سمجھایا, اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب معاملہ عہدہ نااہل کو دے دیا جائے تو اب قیامت کا انتظار کرو. جب معاملہ عہدہ ذمہ داری کسی نااہل کو دے تو اب قیامت کا انتظار کرو. لہذا صدر مملکت سے لے کر نیچے تک جتنے عہدے ہیں, اگر ان عہدوں پر کوئی نااہل بیٹھتا ہے یا نااہل کو بٹھایا جاتا ہے, سب امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے. صدر مملکت سے لے کر جتنے عہدے ہیں ان تمام عہدوں میں کسی اہل ہی کو بیٹھنا چاہیے, حقدار کو آنا چاہیے, کسی حقدار کو بٹھانا چاہیے, یہ ذمہ داری ہے. اور امانت کی تیسری قسم قضا ہے. قضا یعنی قاضی ہونا, فیصلہ کرنا, یہ اس کی تیسری قسم ہے. لہذا اس عہدہ پر بھی وہی شخص فائز ہوگا جو اس کا اہل ہے اور اس کا حقدار ہے اور اس کے مناسب اور موافق ہے. لہذا اگر کوئی اس ذمہ داری پر فائز ہوتا ہے جو اہل نہیں ہے تو یہاں بھی کوتاہی اور خیانت شمار ہوگی. اور قضا جب ایک امانت ہے تو آگے اللہ تعالی دوسرے جملے میں دوسرا حکم فرما رہے ہیں, اطاعت, بات ماننا. کہ قضا جب ایک امانت ہے, اطاعت بات ماننا اور اس کے حکم پر چلنا بھی ایک امانت ہے. لہذا اطاعت کی جائے, جو ذمہ داری قبول کرے اس کی اطاعت کی جائے اور خلاف نہ کیا جائے, خروج نہ کیا جائے, یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے. اور قرآن میں اور حدیث میں جگہ جگہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اطاعت کرو, بات مانو. ایک جگہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, امیر کی بات مانو اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. تو ایک ہے اطاعت. لہذا یہ سب قسمیں ہیں جو امانت کے اندر آتی ہیں. اور آگے چل کر عام امانتیں ہیں, جیسے قرض لینا ایک امانت ہے, یا کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی, جب اس کا وقت ہو جائے تو اس کو واپس کرنا ایک امانت ہے. یہ سب عام امانتیں ہیں, ان عام امانتوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے, فرض ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا, المجالس بالامانہ, مجلسیں بھی امانت ہیں. مجلسیں, کوئی خاص مجلس ہو رہی ہے, خاص مجلس میں جو بات ہوتی ہے اجازت نہیں ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائے, یہیں سے انتشار ہوتا ہے، فتنہ فساد برپا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجلس امانت ہیں، امانت کا لحاظ کیا کرو، جب تک عام اجازت نہ ہو اسے مت پھیلاؤ. اسے آج کل یہ مصیبت ہے کہ کوئی خاص بات ہوتی ہے واٹس ایپ وغیرہ پر اس کو اس قدر عام کرتے ہیں، اس قدر عام کرتے ہیں کہ جس کی طرف سے اس کی اجازت نہیں لی جاتی، اور خاص بات ہوتی ہے لیکن عام کر کے سمجھتے ہیں ہم نے کمال کر دیا اور بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، جبکہ یہ بھی ایک امانت کی بڑی خلاف ورزی ہے، خیانت ہے، اور خیانت کرنے والے خائن شمار ہوں گے. اور خاص مجلس، یہ بھی ایک خاص مجلس ہے اور لیکن ہر اعتبار سے نہیں. جمعہ کی مجلس سے عام مجلس سے لیکن بعض اعتبار سے خاص ہوتی ہے، جب اس میں کوئی ایسی بات کہی جائے جو دوسروں تک پہنچانا مناسب نہیں ہے، غیروں تک پہنچنا مناسب نہیں ہے، وہاں جتنے شریک ہوں گے ان سب کی ذمہ داری ہے اس بات کو عام نہ کریں. جنہوں نے اس کو سنا ہے اسے اپنے پاس رکھے اور اس پر عمل کی کوشش کرے، اور جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ عام کر دیں اور اس کو اپنا کمال سمجھیں. تو یہ سب قسمیں ہیں، اور بھی لمبی تفصیل ہے لیکن مختصر اتنی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں ان اللہ امرکم، یقیناً اللہ تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ امانتیں اہل امانت تک پہنچا دیا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرنا عدل اور انصاف کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، جو شریعت مطہرہ کے موافق ہے اور مطابق ہے وہ فیصلہ کرو. یہاں کوئی جانبداری نہ آئے، طرف داری نہ آئے، کوئی رشوت وغیرہ سامنے نہ آئے. وہی فیصلہ ہونا چاہیے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہے وہی فیصلہ ہونا چاہیے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالی اس بات کے ذریعے کتنی اچھی نصیحت کرتے ہیں، یعنی ایسی نصیحت کون کر سکتا ہے؟ اللہ خیر خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، اس لیے فرماتے ہیں یقیناً اللہ ان باتوں کے ذریعے دو باتیں بیان کی، ایک امانت اہل امانت تک پہنچاؤ، اور دوسری بات جب فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان دو باتوں کے ذریعے اللہ بہترین نصیحت کرتے ہیں، کیسی اچھی نصیحت کرتے ہیں. ان اللہ کان سمیعاً بصیراً، بے شک اللہ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے، سنتے ہیں تمہاری زبانی باتوں کو، سنتے ہیں جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی سنتے ہیں. اگرچہ تم نہیں سنو گے، تمہارے دل کی بات تم کو معلوم تو ہوگی لیکن اللہ دل کے دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. بصیرہ خوب دیکھنے والے ہیں، تمام احوال سے باخبر ہیں. لہذا امانت ماحل کو پہنچاؤ گے یا فیصلہ کرنے میں طرف داری یا جانب داری ہو جائے گی، اللہ خوب واقف ہیں، جب وقت آئے گا تو اللہ نمٹ لیں گے، اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے، اور وہاں کوئی بے انصافی کا فیصلہ نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جب اللہ نے دو باتیں بتائی، ایک تو امانت اہل امانت کو پہنچا دو، اور دوسری بات بتائی کہ جب لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اب فیصلہ کرنے والا حاکم ہو، بادشاہ ہو، قاضی ہو، یا کوئی ہو، جب فیصلہ کرے، اب اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو حکم فرماتے ہیں اللہ کی بات مانو، اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اسی لیے کہا گیا اطاعت بات ماننا بھی ایک امانت ہے. اگر بات نہیں مانیں گے تو پھر فیصلہ نافذ کیسے ہوگا, کس طرح سے وہ فیصلہ صادر ہوگا؟ نافذ نہیں ہوگا تو انتشار اور فساد لازم آئے گا اور فتنہ برپا ہوگا. اس لیے اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں ایمان والو بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اور دو باتیں کہیں, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگرچہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے, لیکن حکم دے دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ دوسرا درجہ ہے اس لیے ہم مانے یا نہ مانے ہمیں اختیار ہے, اجازت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کسی نے اچھی بات کہی گفتے او گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت, ان کی کہی ہوئی بات اللہ کی بات ہے اگرچہ عبداللہ کی زبان سے اللہ کی بات آئی ہے. اللہ کی بات عبداللہ کی زبان سے نکلی ہے لیکن وہ اللہ ہی کی بات ہے. ہاں حدیث میں اور قرآن میں فرق ہے. حدیث وحی جلی کو کہتے ہیں, یعنی وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے, اور حدیث یعنی قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے, اور حدیث وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی. یہی فرق ہے قرآن اور حدیث میں. اور علماء نے کہا وحی متلو اور وحی غیر متلو, جس کی تلاوت ہوتی وہ وحی متلو ہے, وہ قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اس کو پڑھنا سمجھنا ایمان لانا جاننا اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے, ضروری ہے. جس طریقے سے حکم دیا گیا اسی طریقے سے اسے ماننا ضروری. اور ادھر اللہ کے رسول کی بات مانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں قسمیں ہیں, ایک متواتر ہے, یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی بعد میں اتنے صحابہ اتنے لوگوں نے وہ روایت بیان کی کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا مشکل ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, ختم نبوت, آپ پر نبوت ختم ہو گئی, اس کو ماننا فرض ہے. اس لیے کہ یہ متواتر ہے, سینکڑوں صحابہ روایت کرتے ہیں, تابعین روایت کرتے ہیں. اگر کوئی متواتر حدیث کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد حدیث مشہور ہے, پھر اس کے بعد خبر واحد ہے. خبر مشہور کو ماننا بھی ضروری ہے, خبر واحد کو ماننا بھی ضروری ہے. ہاں خبر واحد کا انکار کرے تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن فاسق ضرور ہو جائے گا, یہ تفصیل ہے. لہذا اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اسی لیے لفظ اطیعو کو دوبارہ لے کر آئے, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. وہ اولی الامر منکم, اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں یعنی جو حاکم ہیں ان کی بات بھی مانو. لیکن یہاں لفظ اطیعو کو نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ جو حاکم ہوگا, قاضی ہوگا, بادشاہ ہوگا, عالم ہوگا, وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا. وہ قرآن کی بات کہے گا, حدیث کی بات کہے گا, یا وہ بات کہے گا جو قرآن سے نکل رہی ہے, حدیث سے نکل رہی ہے. جیسے چار ائمہ کرام نے باتیں کہی ہیں جو مسائل نکالے ہیں. لہذا وہ اطیعو الگ سے نہیں کہا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں, ویسے تو ائمہ سینکڑوں ہوئے لیکن چار اماموں کا مذہب ہی محفوظ رہا, ان کے شاگرد تھے, انہوں نے ان کا مسلک محفوظ کیا, ان کا جو مذہب ہے اس کو محفوظ کیا. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد ابن حنبل, بقیہ اور بھی بہت سے امام رہے. جیسے امام بخاری مستقل ایک امام تھے, وہ کسی کے مقلد نہیں تھے. اور امام اوزائی, امام سفیان ثوری، امام شعبی، ایسے سینکڑوں امام تھے اپنے اپنے وقت میں، لیکن ان کا جو مذہب اور مسلک ہے وہ محفوظ نہیں رہا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب تو پوری دنیا میں پھیلی، لیکن امام بخاری کی زندگی میں بھی ایک بھی ان کا مقلد نہیں تھا، کوئی ایک بھی ان کا مقلد نہیں تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد امام بخاری کے زمانے میں بھی لاکھوں تھے. خود بخارا میں امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد بخارا میں رہتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ اور ان کا زمانہ تقریباً یکساں تھا. اس طریقے سے امام اعظم شاگرد تیار کیے، لاکھوں شاگرد تیار ہو گئے، لاکھوں مقلد پیدا ہو گئے، اور ان کا مذہب محفوظ ہو گیا، ان کی رائے محفوظ ہو گئی. اور دوسرے لوگوں کے ایسے شاگرد نہیں تھے، انہوں نے ان کی بات آگے نقل نہیں کی، اس لیے وہ باتیں ختم ہو گئی. تو چار اماموں پر اجماع ہو گیا کہ بس ان چار اماموں کی یا ان میں سے کسی ایک ہی کی تقلید کی جائے گی، کسی اور کی تقلید نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ انہی کا مذہب محفوظ ہے، بقیہ اور کسی کا مذہب محفوظ نہیں ہے. تو یہ بھی اس میں آتے ہیں. وہ اولی الامر، حاکم بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں، قاضی بھی آتے ہیں، تمام علماء بھی اسی میں آتے ہیں. اور ایک زمانہ وہ تھا، ایک لمبا زمانہ، اللہ کے رسول وہی عالم تھے، وہی حاکم تھے. اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہی حاکم تھے، یہی امیر تھے، یہی قاضی تھے، یہی عالم تھے. پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آپ بڑے عالم تھے، بڑے حاکم تھے، بادشاہ تھے، یہ دونوں چیزیں جمع ہوئی تھیں، ایک ہی شخص میں دونوں باتیں تھیں. لیکن بعد میں چل کر دینی ذمہ داری علماء کے کاندھوں پر آ گئی، اور دنیاوی ذمہ داری بادشاہ لے گئے. لہذا دینی ذمہ داری جو علماء ادا کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کے موافق جو باتیں کہہ رہے ہیں یا قرآن اور سنت سے نکلی ہوئی جو باتیں کہہ رہے ہیں، ان کو ماننا بھی ویسا ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ضروری ہے. اور دنیاوی اعتبار سے انتظامات ہیں، جو انتظامات میں ہر حاکم کی بات مانی جائے گی جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات نہ کہے، اس وقت تک اس کی بات مانی جائے گی. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں. ایک عام ضابطہ بیان کیا. اب والدین کی بات ماننا بھی ضروری، لیکن والدین کی بات ماننے میں یا استاذ کی بات ماننے میں یا کسی بڑے کی، حاکم کی بات ماننے میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو تو پھر ان کی بات ماننا ضروری نہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، ان کا یہ قول ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، اگر ماں والدہ تم کو نماز عشاء پڑھنے سے روکے تو والدہ کی بات نہ مانو. یہ ہے کہ دین سے ہٹ کر بات کہہ رہی ہے، اور یہ اس زمانے میں بات وہ کہہ رہے تھے جس زمانے میں کوئی چراغ نہیں تھا، اور مغرب کے بعد بہت ہی موذی تکلیف دینے والے جانور پھیل جاتے تھے، ڈاکوؤں سے بھی ڈر تھا. اس وقت مائیں روکتی تھی کہ نماز عشاء میں نہ جاؤ. اس وقت حضرت حسن بصری نے کہا کہ ماں کی بات ماننا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ نماز عشاء سے روکے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو حاکم ہیں. لہذا اب دو منصب الگ الگ ہو گیا کہ دین کی ذمہ داری علماء پر آ گئی اور دنیاوی انتظام کی ذمہ داری حاکموں پر آ گئی. لہذا دونوں کی بات اس وقت تک مانیں گے جب تک قرآن اور حدیث کے موافق ہوں، یا ان سے جو مسائل نکالے گئے ان کے موافق ہو. اگر خدا نہ خواستہ کوئی عالم بھی بے دینی کی بات کہتا ہے تو اس کی بات ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی. قرآن اور حدیث ہی کی بات مانی جائے گی. اور فقہا نے جو مسائل نکالے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے صرف 12,70,000 مسائل نکالے اور ہر مسئلہ قرآن اور حدیث سے جڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ موافق ہو رہا ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, پس اگر تم اختلاف کرو کسی چیز میں, اختلاف ہو جائے حاکم اور محکوم کے درمیان, حاکم اور محکوم یعنی عالم یا غیر عالم, پبلک اور رعایا اور حاکم کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی کتنی اہم بات کہہ رہے ہیں, اس کو قرآن پر پیش کرو, اللہ کے رسول اور حدیث پر پیش کرو کہ ان کی بات ان کے موافق ہے یا نہیں. قرآن اور حدیث سے جو قاعدے نکالے گئے ہیں ان قاعدوں کے مطابق ہیں یا نہیں. اگر مطابق ہیں تو سر آنکھوں پر, اگر مطابق نہیں تو پھر ان کو چھوڑ دو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, بڑا بہترین ضابطہ اور قانون بیان کیا گیا. اگر اس ضابطہ پر عمل ہوگا تو کبھی کوئی اختلاف اور جھگڑا پیدا ہی نہیں ہو سکتا. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, بس لوٹاؤ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. مطلب یہ ہوا اگر ہم خلاف ورزی کریں گے اللہ پر ہمارا ایمان اور یوم آخرت پر ہمارا ایمان یا تو نہیں ہوگا یا کامل نہیں ہوگا اور بہت ناقص ہونے کی دلیل ہو جائے گی. ذالک خیر واحسن تاویلا, یہ بات بہت اچھی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ سے زیادہ عقل مند, اللہ سے زیادہ دور اندیش, دور بھی عاقبت اندیش کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ جو بات اچھی اور اہم ہوتی ہے جس میں کوئی اختلاف کبھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے وہی بات اللہ کہتے ہیں. لہذا یہ بات بہت اچھی ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. اس پر عمل کرو, انجام اچھا ہوگا, تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو انجام برا ہوگا اور نقصان ہی نقصان ہوگا. اللہ عمل کی توفیق. اس سال کی یہ آخری نشست ہے, انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر یہ تفسیری سلسلہ شروع ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے, لغزشوں سے, کوتاہیوں سے درگزر فرما, غفلت والی زندگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاکیزہ اسلامی زندگی نصیب فرما, ہماری مدد و نصرت فرما. اے اللہ قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیشہ اہل سنت و جماعت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر ہر گمراہی سے ہم سب کی اور سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرما. گمراہ کرنے والوں کو ناکام فرما, ناکام فرما. ہماری مدد و نصرت فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس تفسیر کو قبول فرما. جیسے آپ نے اپنے فضل سے پہلا دور مکمل کرایا, دوسرے دور کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ تفسیر میں شریک ہونے والوں کو قبول فرما, ہماری نیک تمنائیں پوری فرما, جائز حاجتیں پوری فرما, ہماری سبھی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے صوبے میں, پورے جنوب میں, اے اللہ باطل طاقتوں کو ناکام فرما, ناکام فرما. پورے ملک میں ناکام فرما, پوری دنیا میں ناکام فرما. اہل غزہ اور اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرما, انہیں عافیت اور سکون نصیب فرما, اس ملک میں عافیت اور سکون نصیب فرما. اے اللہ ایک ایک کر کے جو صوبے نکل رہے ہیں, اے اللہ اپنی مہربانی سے ظالموں کو ناکام کر دے, ناکام کر دے, ناکام کر دے. اے اللہ, اے اللہ آپ نے اپنی مہربانی سے رجب اور شعبان نصیب کیا, ہمیں رمضان بھی نصیب فرما, عافیت کے ساتھ بار بار نصیب فرما. اے اللہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری سبھی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کے رزق میں برکت نصیب فرما، رزق حلال اور رزق طیب نصیب فرما، مسلمانوں کے کاروبار میں ملازمتوں میں برکت نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جو کاروبار ختم ہو چکے ہیں دوبارہ شرعی اصولوں پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے اور قرآن کریم کی برکت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی وسلم۔